نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، اکیسویں پارے کا بیان رہ گیا تھا اس لیے پہلے اس کا بیان ہوگا. اللہ رب العزت نے ایک جامع نسخہ انسانوں کو عطا فرمایا، مسلمانوں کو خاص طور پر. ایک قرآن مجید کی تلاوت اور دوسری نماز، یعنی یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی اگر اس پر مواظبت کرے تو انشاءاللہ برائیوں سے بچ جائے گا. اللہ رب العزت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے، کیونکہ نبی نمونہ ہوتا ہے پوری امت کے لیے، اس لیے حکم دیا گیا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، آپ کی طرف جو کتاب وحی کی گئی ہے آپ اس کی تلاوت کیجئے، واقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کیجئے. اور آگے فرما کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے شک بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے اور منکرات سے روکتی ہے. ولذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. واللہ یعلم ما تصنعون، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں. تو یقیناً یہ چیز اصل میں ہمارے لیے بھی ہے کہ قرآن مجید کو اپنا وظیفہ بنا لیں، تلاوت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کا قیام، یا عقیم الصلاح کا لفظ کہا ہے نماز کو قائم کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس طرح پر پڑھا جائے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض و واجبات اور اس کا طریقہ بتلایا ہے پڑھنے کا. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب آدمی اس طرح سے نماز پڑھے گا تو نماز اس کو بے حیائی کے کام سے روک دے گی. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص ایسا تھا جو نماز پڑھتا تھا، تو کسی نے شکایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز بھی پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، یا کوئی اور کام برا جو ہے وہ کرتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ اس کی نماز عنقریب اس کو اس برے کام سے روک دے گی. اس سے یہ پتا چلا کہ نماز کو اگر صحیح طور پر پڑھا جائے، یعنی جیسے پڑھنے کا حکم ہے، ایک تو یہ ہے کہ بس نماز ہم نے پڑھ لی جیسے تیسے، ایک یہ ہے کہ جیسے حکم دیا گیا ہے اس طریقے پر اگر پڑھا جائے تو انشاءاللہ نماز انسان کو بے حیائی کے کاموں سے روک دیتی ہے. اور اگر خدا نہ کرے نہیں روکتی تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی قصور ہماری اپنی نماز میں ہے، تو ہمیں اپنی نماز کو درست کرنا چاہیے، ورنہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے کسی چیز میں خاص تاثیر پیدا فرما دیں اور وہ اثر پیدا نہ ہو. البتہ اتنی بات تو ضرور ہے، اس کا اثر تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ بے نمازی کے مقابلے میں نمازی کے دل میں اللہ کا خوف زیادہ ہوتا ہے. تو بہرحال ابتدا میں ان دو چیزوں کا حکم دیا گیا ہے کہ ایک تو قرآن مجید کی تلاوت کیجئے اور دوسری نماز کو صحیح طور پر ادا کرنے کی فکر کریں. اسی طرح سے آگے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، اے میرے بندو میری زمین بہت بڑی ہے، اگر کوئی زمین تمہارے پر تنگ کر دی جائے جہاں تمہیں عبادت نہ کر سکتے ہو، تو ایسی صورت میں پھر ہجرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا گیا تھا صحابہ اکرام کو، کہ مکہ مکرمہ میں چونکہ زندگی گزارنا مشکل ہو گیا تھا اور عبادت بھی نہیں انجام دے سکتے تھے، اس لیے حکم دیا گیا کہ اب یہاں سے ہجرت کرو. اس زمانے میں بلکہ ہجرت اس طرح سے فرض تھی کہ مسلمان ہونے کی علامت سمجھی جاتی تھی، یعنی اگر کوئی شخص ہجرت نہیں کرتا تھا باوجود وسعت کے تو یہ شبہ ہوتا تھا کہ ایسا تو نہیں کہ مسلمان نہ ہو. تو بہرحال اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا، لیکن انسان کے دل میں یہ وسوسے آتے ہیں کہ بھئی ہجرت تو ہم کریں لیکن ہمیں ایک تو یہ کہ ہم کھائیں گے کہاں سے، رزق کا انسان کے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ راستے دشوار ہیں، دوسرے ملک میں جاتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ ہم مر جائیں. تو دو خوف، دو وسوسے دل میں انسان کے پیدا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان دونوں کو یہاں پر بیان فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، جہاں تک مرنے کا تعلق ہے تو مرنا تو ہے ہی ایک دن بھائی، اگر اچھے کام کرتے ہوئے انسان مر جائے فرض کی بجائے آوری میں انسان اپنی جان دے دے تو یہ زیادہ اچھی موت ہے بنسبت اس کے کہ آدمی جو ہے وہ بیٹھ جائے، اور ویسے مرنا تو ایک دن ہے، نہیں بھی کہیں جائے گا تب بھی موت آئے گی تو مرے گا. اس لیے فرمایا کہ اگر تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ہجرت کر جاؤ، چلے جاؤ، ملک چھوڑ دو، تو اب یہ خیال دل سے نکال دو کہ بھی موت آئے گی، اگر آئے گی تو آ جائے، لیکن حکم خدا جو ہے اس کو سب سے آگے رکھو، چاہے اس میں جان بھی نکل جائے آدمی کی، بالآخر ایک دن مرنا تو یقیناً ہے، اس لیے اس سے کیا ڈرنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کھاؤ گے کہاں سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی کتنے جانور ایسے ہیں، کتنے پرندے ایسے ہیں، کیا تم نے دیکھا ہے کبھی کہ ہر ایک جانور اپنے ساتھ کوئی رزق کا سامان رکھتا ہے؟ بلکہ صبح نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر گھروں پر واپس آتے ہیں۔ پرندوں کا بھی یہی حال ہے، اور سوائے جانوروں میں سے یعنی حشرات الارض میں سے ایک چیونٹی ایسی ہے کہ وہ جمع کرتی ہے، اور اسی طرح چوہا وغیرہ یہ بھی اپنے بل میں جمع کرتا ہے، اور بعض میں کہا کہ کوا بھی جمع کرتا ہے لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ کہاں جمع کیا۔ تو بہرحال اس کے علاوہ اکثر و بیشتر جانور ایسے ہیں کہ جو باقاعدہ اپنے ساتھ اپنا رزق لے کر چلتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ ہی پر ان کا بھروسہ ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا پیٹ بھرتا ہے۔ اسی کو یہاں پر فرمایا کہ وَقَيِّم مِّن دَابَّتٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے چوپائے جاندار ایسے ہیں کہ تم دیکھتے ہو انہیں کہ وہ اپنا رزق اٹھائے اٹھائے نہیں پھرتے۔ اللہ یرزقها وإياكم، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے، وہ تمہیں بھی دے گا، وہ سمیع العلیم، سننے والا اور جاننے والا بھی ہے۔ اور آخری آیت سورہ عنکبوت کی فرمائی کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو آدمی ہمیں پانے کے لیے کوشش کرتا ہے، ہمارے راستے میں جہاد کرتا ہے، تو ہم اسے راستوں کی سوجھ بوجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو آدمی ہمیں پانے کے لیے فکر کرے، تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پانے کی فکر کرے اور ہمیں نہ پائے، البتہ کوشش شرط ہے۔ تو جو آدمی اس معاملے میں کوشش کرے گا ہمیں پالے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اگلی سورت سورہ روم ہے، اس میں اس کے شان نزول میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ رومی جو تھے وہ اہل کتاب تھے، اور فارسی جو تھے وہ آتش پرست تھے۔ تو ان کے آپس میں جب جنگ ہوئی تو اہل مکہ کی خواہش یہ تھی کہ جو بت پرست ہیں، جو آتش پرست ہیں، وہ جیت جائے، اور مسلمانوں کی دلی خواہش تھی کہ اگرچہ ہمارا کوئی تعلق تو ان سے نہیں ہے، لیکن پھر بھی کم از کم اہل کتاب ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، تو اس لیے وہ جیتیں۔ لیکن ہوا یہ کہ آتش پرست جیت گئے، تو کفار نے اس پر بڑی خوشیاں منائی اور مسلمانوں کو تانے بھی دیے کہ دیکھو تم چاہتے تھے کہ فلاں جیت جائیں لیکن وہ نہیں جیتے اور آتش پرست جیت گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، کہ روم ابھی تو مغلوب کر دیے گئے لیکن اس کے بعد پھر وہ غالب آئیں گے، اور کب غالب آئیں گے؟ فی بضع سنین۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبی ابن خلف سے چونکہ مکالمہ ہوا تو وہ تانے دینے لگا حضرت ابوبکر صدیق کو، تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، اور ان قریب اللہ رب العزت جو ہے وہ رومیوں کو دوبارہ غالب کر دیں گے، اور ساتھ میں اپنی طرف سے بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ میں شرط لگاتا ہوں اس بات پر کہ 3 سال میں غالب آ جائیں گے، اور شرط یہ لگائی کہ 10 اونٹ جو ہے وہ تم مجھے دو گے اگر غالب آ گئے تو، اور اگر نہیں غالب آئے تو میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا۔ تو شرط لگانا ویسے تو جائز نہیں ہے شریعت اسلامیہ میں، اس لیے کہ قمار ہے، جوا ہے، سٹا ہے، لیکن اس زمانے میں چونکہ اس وقت تک اس کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شرط لگا لی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتلایا بھی۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں میں نے کب کہا تھا کہ 3 سال میں رومی غالب آ جائیں گے، بلکہ فرمایا کہ فی بضع سنین، بضع کا جو لفظ ہے یہ 3 سے لے کے 9 تک پہ بولا جاتا ہے، تو اب تم دوبارہ جاؤ اور جا کے اس کو کہو کہ بھائی 10 اونٹ کی بجائے 100 اونٹ کی شرط لگا لے، لیکن 3 سال کے بجائے 9 کر لو، چونکہ 9 سال تک کے پر یہ لفظ صادق آتا ہے، اس لیے مدت بڑھا لو، 9 سال کی کر لو، اور اونٹ کی یہ بھی کر لو کہ 10 اونٹ کی بجائے 100 اونٹ کر لو۔ چنانچہ عمی بن خلف جو ہے وہ اس پر راضی ہو گیا، اور پھر اس کے بعد ہوا یہی کہ اللہ رب العزت نے رومیوں کو غالب کیا، لیکن اس وقت تک جو شرط لگانے والا تھا وہ تو مر گیا، اور پھر اس کے بیٹے نے اس شرط کو پورا کیا، 100 اونٹ اس نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے۔ وہ لے کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ اس کو جو یہ تو صحیح نہیں ہے مال، اس کو صدقہ کر دو۔ اگرچہ اس وقت تک حرمت کے احکام نہیں آئے تھے، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو کام آئندہ چل کر بھی حرام ہونے والا ہوتا ہے اس پر بھی عمل نہیں کرتے وہ، اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ سحت ہے، حرام مال ہے، اس کو تم صدقہ کر دے دو کسی کو۔ اور یہاں حرام سے مراد یہ کہ اچھا مال نہیں، کیونکہ اس وقت تک حرمت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ آپ نے 7ویں پارے میں غالباً پڑھ لیا تھا کہ سن لیا تھا کہ اس وہاں پر اللہ رب العزت نے میسر یعنی جوئے کو بھی حرام قرار دیا اور شراب کو بھی حرام قرار دیا، اور فرمایا کہ یہ نجس عمل ہے۔ اور شیطانی عمل ہے، فاجتنبوا، اس سے بچو. پھر علی یہاں پر اس کو ذکر کیا اللہ رب العزت نے، اور آخر میں پھر سورہ احزاب ہے 21 پارے کی، اس میں اللہ رب العزت نے غزوہ خندق کا ذکر فرمایا ہے. یہ بڑا عجیب و غریب ایک معرکہ تھا جو پیش آیا. اس میں اللہ رب العزت نے دو رکوع تقریباً اس بارے میں بیان فرمائے، لیکن ساتھ میں فرمایا کہ یہ معرکہ ایسا تھا کہ اس سے پہلے جنگ بدر ہوئی تو اس میں 1000 کافر تھے، مقابلے میں 313 تھے. پھر اس کے بعد جنگ احد ہوئی تو مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی تو ان کی 4000 کے قریب تعداد تھی. پھر اسی طریقے سے اور جنگ ہوئی، اور پھر یہ غزوہ خندق چوتھے سال ہجرت کے، یہ پانچویں سال ہوئی. اس میں معاملہ یہ پیش آیا کہ تقریباً 12,000 سے لے کے 15,000 کی تعداد کافروں کی تھی اور مسلمانوں کی تعداد 3,000 کے قریب تھی صرف. اور حال یہ تھا کہ ان کے پاس مکمل ساز و سامان تھا کافروں کے پاس، اور مسلمانوں کے پاس ساز و سامان بھی نہیں تھا. البتہ جب یہ معرکہ پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو آپ نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا. نبی مشورے کا محتاج نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے پاس تو وحی آتی ہے، بغیر یہ وحی وہ اپنے کام انجام دے سکتا ہے. لیکن اللہ رب العزت امت محمدیہ میں اس سنت کو جاری فرمانے کے لیے کہ اپنے کاموں میں مشورہ کیا کرو. بعض لوگ مطلق و انان ہوتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، کسی سے مشورہ ہی نہیں کرتے. تو مشورہ کرنا اچھی بات ہے، اس سے 2-4-6 رائے سامنے آ جاتی ہیں. البتہ یہ ضروری ہے کہ مشورے پہ عمل ضروری نہیں. آج کل بڑی خرابی ذہن میں لوگوں کے ہے کہ صاحب ہمارا مشورہ تو انہوں نے مانا ہی نہیں، اب ہم کیا مشورہ دیں. یعنی ناراض ہو جاتے ہیں لوگ اگر کوئی کسی سے مشورہ مانگ لے اور وہ مشورہ دے دے اور پھر اس پہ عمل نہ کرے وہ، تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. کہتا ہے اگر آئندہ کبھی مانگے تو کہتا ہے صاحب ہم سے مشورہ مت لو، ہماری بات تو مانتے کب ہو، ہمارے مشورے پہ عمل کب کرتے ہو، ہم نے فلاں وقت میں مشورہ دیا تم نے نہیں مانا. تو یہ بات خوب سمجھ لینی چاہیے کہ مشورے پر عمل ضروری نہیں، بلکہ حکم یہ ہے کہ مشورہ کر لو. وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ. تو مشورہ کر لو، مشورے کے بعد جب تمہاری کسی ایک طرف رجحان ہو جائے کہ نہیں یہی کرنا ہے، اس پہ عمل کر لو. فتوکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کر کے کام شروع کرو. تو اس لیے اس کا برا نہیں ماننا چاہیے کہ صاحب فلاں شخص نے ہم سے مشورہ کیا اور ہمارے مشورے پہ عمل نہیں کیا، کوئی ضروری نہیں. تو اس لیے البتہ مشورہ کرنے سے یہ ہوتا ہے، اگر 3 آدمی مشورہ دے رہے ہیں تو یقیناً ایک مشورہ ہمارا اپنا بھی ہے، تو 4 مشورے ہو گئے. اب 4 رائے آپ کے سامنے آ گئیں، ان میں سے جو بہتر ہے اس پہ عمل کر لیجیے، یہ ہے اصل مقصد. تو بہرحال یہاں پر بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جو نام نہاد غلامی سے آزاد ہو کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پہنچے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے، آپ نے ان سے بھی مشورہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں تو ایسے موقع پر جب ایسا ہوتا تھا تو ہم خندقیں کھود لیتے تھے، اور وہ خندقیں اس طرح سے ہوتی تھی کہ اس میں جو دشمن ہیں ان خندقوں کو عبور نہ کر سکے، یعنی گہرائی کے اعتبار سے بھی، چوڑائی کے اعتبار سے بھی، اور پورے شہر کا محاصرہ کر لیا کرتے تھے ہم، یعنی اتنی ہوتی تھی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے پر عمل کیا، تقریباً 3.5 میل خندق کھودی گئیں. اب آپ سوچئے کہ اس زمانے کے اعتبار سے نہ ان کے پاس ساز و سامان تھا، نہ ایسے جدید قسم کے ہتھیار تھے، لیکن صحابہ اکرام کی ایمانی قوت تھی، صرف ایمانی قوت، 6 دن میں یہ 3.5 میل جو ہے وہ خندق تیار ہو گئی. معمولی بات ہے، جس میں چوڑائی بھی تقریباً جو ہے وہ 5 گز چوڑائی، 5 گز گہرائی، تو یہ معمولی نہیں ہے بہت. اور پھر یہ کہ سارا پہاڑی علاقہ، پتھریلا علاقہ. اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس میں لگے. اس میں یہ بھی بتلا دیا کہ جب کام کرنے کا وقت آتا ہے تو اس میں بڑے اور چھوٹے اس کی کوئی تمیز نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خندق کھودی اور اپنے حصے کی جو ہے وہ اس طرح سے آپ نے کام کیا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودتے بھی تھے، مٹی باہر نکال کر پھینکتے بھی تھے، یہاں تک کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں بھی جو ہے وہ خندق آئی. یعنی 10-10 مسلمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40-40 گز بانٹ دی، اس طرح سے انہوں نے خندق کو کھودا. اب جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت آیا، ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ یہ ہمارے حصے میں آئے، انصار یہ چاہتے تھے کہ ہمارے حصے میں آئے، مہاجرین چاہتے تھے ہمارے حصے میں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انزا کو ختم کیا اور اس طرح کیا کہ کچھ انصار لے لیے، کچھ مہاجر لے لیے، اور اس کے بعد ان میں سے ایک حضرت سلمان فارسی کو بھی اندر رکھ دیا. اس طرح فرمایا کہ اب تم خندق کھودو. اب دیکھیے پورے 3.5 میل کے علاقے میں کوئی چٹان نہیں آئی درمیان میں، لیکن سلمان فارسی جو حصہ کھود رہے تھے وہاں ایک چٹان آ گئی، اور ایسی زبردست چٹان آئی کہ ان کے جو اوزار تھے وہ ٹوٹ گئے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بعض روایات میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ حضرت سلمان فارسی نے چونکہ یہ مشورہ دیا تھا تو یہ اللہ تعالیٰ نے دکھانا چاہا کہ دیکھو اسباب تو اختیار کرو، اس سے منع نہیں ہے، لیکن ان پر بھروسہ مت کرنا. بعض اوقات اسباب بھی کام نہیں کرتے، چنانچہ یہ جو چٹان آ گئی تھی تو اب ایسی چٹان تھی کہ وہ ٹوٹتی بھی نہیں تھی. تو جو صحابہ کرام اس جگہ کو کھودنے پر معمور تھے انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر ہم اس چٹان سے بچ کر تھوڑا سا ترچھا کر کے کھود لیں تو خود تو سکتی ہے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد بندی کر دی ہے اس لیے آپ کی رائے کے بغیر اب اس حد کو چھوڑ کر کسی اور جگہ کھدائی کرنا یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر لیا جائے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے مشورے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حال یہ تھا کہ آپ کی پیٹھ اور پیٹ مٹی سے اٹی ہوئی تھی، سوائے مٹی کے آپ کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آ رہا تھا، یعنی اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لگے ہوئے تھے. اور صحابہ کرام رات دن یہ کام کر رہے تھے، حتیٰ کہ نہ انہیں کھانے کا ہوش تھا نہ پینے کا، حتیٰ کہ اپنے ضروریات یعنی پیشاب پخانا اس کے لیے بھی انہیں جو ہے وہ اس کو روکتے تھے تاکہ کام جلدی ہو جائے. اس طرح سے 6 دن رات دن مسلسل لگ کر صحابہ کرام نے تقریباً 3.5 میل جو ہے وہ خندق کھودی، اور سارا جو ہے وہ جبل سلا جو ہے پورا سمجھ لیجئے گھیرے میں لے لیا. آج بھی الحمدللہ اس کے نشانات باقی ہیں، جہاں پر سبا مساجد 7 مسجدیں ہیں تو مسجد فتح وغیرہ بھی وہاں موجود ہے. اب تو تقریباً انہوں نے ختم کر کے ایک بڑی مسجد بنا دی ہے، لیکن جس وقت یہ مسجد بن رہی تھی اس وقت اس خندق کی آثار نظر آئے، اور جو احادیث میں روایات میں جو ملتا ہے کہ اس کی چوڑائی اور گہرائی تو اتنا تقریباً وہ آثار نظر آئے تھے. بہرحال اب تو وہاں پر ایک بڑی زبردست جامع مسجد بنا دی گئی ہے، ایک ہی مسجد اور باقی چھوٹی چھوٹی جو مسجدیں تھیں وہ ختم کر دی گئی. البتہ ایک مسجد غالباً مسجد فتح شاید اب بھی باقی ہے، جہاں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن مسلسل دعائیں فرمائیں، پیر منگل بدھ 3 دن آپ نے فتح کی دعا فرمائی، اور 3rd day یعنی بدھ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کی خوشخبری ملی، اور آپ مسکراتے ہوئے صحابہ کرام کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں فتح عطا فرما دی. اس کے بعد آثار فتح جو ہے وہ شروع ہوئے. لیکن بات کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس مقام کو دیکھا جہاں پر وہ چٹان نکلی تھی، تو صحابہ کرام جو 10 صحابی وہاں متعین تھے وہ حضرت سلمان فارسی اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر اتر گئے. اور اس کے بعد آپ نے کدال لے کر ایک زور سے جو مارا تو چٹان کا ایک حصہ پاش پاش ہو گیا اور اس سے تیز روشنی نکلی، اور پھر دوسری ضرب آپ نے لگائی اور تیسری پر بالکل وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی. اس سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایسی قوت اور طاقت عطا فرمائی تھی. اور جب آپ اس سے فارغ ہو کر باہر آ کر بیٹھے، حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جتنی ضربیں لگائیں ہر ضرب پر ایک روشنی میں نے دیکھی. آپ نے فرمایا کہ واقعی تم نے یہ روشنی دیکھی؟ فرمایا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ مجھے ہر روشنی جو ہے وہ اس میں مختلف محلات دکھلائے گئے، اور جبریل امین نے یہ خوشخبری دی کہ ان قریب تم قیصر و کسرا کے محلات اور رومیوں کے محلات اور یمن کے جو محلات ہیں وہ فتح کر لو گے، یعنی مسلمانوں کے زیر نگی ہوں گے. اور یقیناً پھر بعد کی تاریخ نے یہ بات ثابت کی کہ مسلمانوں کے یہ زیر نگی ہوئے، اور مسلمان فاتح قوم کی حیثیت سے انہوں نے ان سارے قلعوں کو فتح کیا جس کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اس حالت میں کہ اس وقت نہ کھانے کو کچھ تھا نہ پینے کو کچھ تھا، اور خود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ان کاموں میں شریک تھے، حالانکہ اس وقت نہ کوئی خادم تھا نہ کچھ تھا. یعنی صحابہ کرام بھی یہ کام کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے، اور جب منافقین کو اس کی اطلاع ملی تو صحابہ کرام کا مذاق اڑانے لگے کہ واہ دیکھو کھانے پینے کو ہے نہیں، تمہارے پاس جو اپنی اجابت اور اپنی ضروریات کو تم نے روک رکھا ہے، اپنی ضرورت سے بھی فارغ نہیں ہوتے ہو، اور جناب اس حال میں تم جو ہے وہ تمہارا نبی تمہیں جو ہے وہ خوشخبریاں سنا رہا ہے اور یمن اور روم اور قیصر و کسرا کے محلات کی خوشخبری دے رہے ہیں. تو یقیناً جو اسباب کی دنیا میں رہتے ہیں ان کو تو سمجھ نہیں آ سکتی یہ بات، لیکن جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں یقیناً مسلمان تو خوش ہو گئے کہ الحمدللہ اللہ کے نبی نے جو بات کہی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی. تو بہرحال بعد میں اس بات کو تاریخ نے ثابت بھی کیا کہ صحابہ کرام کے ہاتھوں یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے قدموں میں ڈال دی. تو یہ محاصرہ بہرحال ہوا، اس کے بعد جب چھ دن مکمل ہو گئے یہ خندق تیار ہو گئی تو جو احزاب جماعت اصل میں مختلف جماعتیں اس میں شریک تھیں، ساری یہودیوں کی طاقت، نصرانیوں کی طاقت، کفار کی طاقت اس جنگ میں شریک تھی، بلکہ یہ یہودی ہی اس کا سبب بنے اور کافروں کے پاس جا کر انہوں نے ان کو تیار کیا کہ بھئی اگر تم اب تیار نہیں ہوئے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ مسلمان ہمیں ختم کر دیں گے. تو پہلے تو بت پرستوں نے کہا کہ بہرحال تم بھی تو بھئی ایک اللہ کو ماننے والے ہو، تو تم یہ بتاؤ کہ ہم اچھے تو ہمارا دین اچھا ہے یا ان کا دین اچھا مسلمانوں کا. تو اس انہوں نے اپنی تعلیمات کے خلاف جھوٹ بولا اور کہا کہ یقیناً تمہارا دین اچھا ہے، حالانکہ ان کے دین میں بت پرستی جائز نہیں تھی، لیکن انہوں نے جھوٹ بولا اور کہا کہ تمہارا دین اچھا. اور پھر یہ سب کے سب مل کر بیت اللہ میں گئے، یعنی مسجد حرام میں، اور جتنے بھی بڑے بڑے سردار تھے سب نے اپنے سینوں کو بیت اللہ سے چمٹایا اور اللہ تعالیٰ سے کامیابی کی دعا بھی کی. عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ کی شان حلیمی کے قربان جائیے کہ اللہ کے رسول کے خلاف بیت اللہ سے لپٹ کر دعائیں کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت تک بیت اللہ فتح نہیں ہوا تھا اور کافروں کے قبضے میں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ دیکھتے ہیں اور ان کی شان حلیمی کے قربان جائیے کہ چاہیں تو تباہ کر سکتے ہیں ان کو، لیکن اللہ رب العزت نے تباہ نہیں کیا، ان کی دعاؤں کو سنا. اور بہرحال پھر یہ سارے کا سارا لشکر پہنچ گیا اور آ کر انہوں نے محاصرہ کر لیا. چونکہ خندق موجود تھی اس لیے اور تو کچھ کر نہیں سکتے تھے، تیر اندازی انہوں نے کی، ادھر سے بھی تیر آتے تھے ادھر سے بھی تیر جاتے تھے، اس میں مسلمان بہت زخمی بھی ہوئے. سردیوں کا زمانہ تھا سخت، ایک مہینے تک محاصرہ رہا تقریبا. اور انہوں نے ایک سازش یہ کی کہ اندر جو یہودی تھے بنو قریظہ، تو کافروں کے ایک سردار نے اندر آ کر کسی طریقے سے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے اپنا دروازہ بند کر لیا چونکہ مسلمانوں کے ساتھ اس نے معاہدہ کر لیا تھا. کعب نام تھا ان کے سردار کا بنو قریظہ کا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ دروازہ کھولو، اس نے دروازہ بند کر لیا اور کہا کہ میں نہیں کھولوں گا. اس نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا کہ کھولو، لیکن اس نے کہا کہ میں نہیں کھولوں گا اس لیے کہ میں نے معاہدہ کر لیا مسلمانوں سے اور مسلمانوں کو ہم نے اپنے معاہدوں کا پکا پایا ہے، لہذا ہم بھی خلاف ورزی نہیں کریں گے. لیکن وہ آر دلاتا رہا، شرمندہ کرتا رہا، یہاں تک کہ مجبور ہو گیا اور دروازہ اس نے کھول دیا اور بالآخر اس نے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو راضی کر لیا مسلمانوں کے خلاف کہ تم معاہدہ ختم کر دو اور ہم باہر سے حملہ کریں گے، تم اندر سے حملہ کرنا. مسلمانوں کو اس کی اطلاع ملی. اب دیکھیے جو خندق کھودی گئی تھی وہ تو باہر سے دشمن کے بچاؤ کے لیے تھی، لیکن اندر کے دشمن سے بچاؤ کیسے کیا جائے؟ تو یہ ایک تشویش کی بات تھی. اور سخت سردی کا زمانہ تھا، سردی بھی مدینہ منورہ کی، ماں آج بھی سردی جو پڑتی ہے مدینہ منورہ میں تو اچھوں کو نانی یاد آ جاتی، ایسی سردی پڑتی کڑکڑاتی. تو بہرحال صحابہ اکرام محاصرے میں رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دعائیں بھی فرماتے رہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ یہ محاصرہ طویل طول پکڑ رہا ہے، تو آپ نے صحابہ اکرام کی مشقت کو دیکھتے ہوئے ان کے ایک قبیلے کو اپنے ساتھ ملانا چاہا، جو قبیلہ بنو غطفان، وہ کافروں کے ساتھ خیبر کی آدھی کھجوروں پر شامل ہوئے تھے. یعنی یہ معاہدہ ہوا تھا کہ ہم خیبر جو ہے چونکہ کھجوروں کا مرکز ہے، تو انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم آدھی پیداوار جو ہے تمہیں دے دیں گے، تو وہ شامل ہو گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ مدینہ منورہ کی آدھی پیداوار ہم ان کو دے دیں، تو یہ تہائی جو ہے ان کو دے دیں تو اس پر یہ ہم سے راضی ہو جائیں گے، وہ خیبر سے زیادہ تھی. تو آپ نے پھر بھی لیکن مشورہ کیا، دو سعد، سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ، دونوں انصاری جو سردار تھے ان کو بلایا، دو قبیلے تھے چونکہ ان کے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بات سنی. سننے کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے کہ اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے تب تو ہمیں کوئی مجال نہیں، اگر آپ کا فیصلہ ہے تب بھی ہم آمنا و صدقنا کہیں گے، لیکن آپ نے صرف ایک رائے پیش کی ہے ہمیں مشقت میں دیکھ کر، ہماری پریشانی دیکھ کر، تو آپ پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کی رائے ہے یا اللہ کا حکم ہے. فرمایا کہ نہ اللہ کا حکم ہے اور نہ ہی میرا حکم ہے، بلکہ تمہاری مشقت دیکھ کر میں نے چاہا کہ مشقت کم ہو جائے، ہم ان میں سے ایک جماعت توڑ لیں تاکہ جب ایک جماعت بھاگے گی ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گی تو کافروں کا زور ٹوٹ جائے گا. تو دونوں سعدین نے جو بات کہی اس وقت، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب بتوں کو پوجتے تھے ان کی عبادت کرتے تھے، پیدا کرنے والے کی قسم ہے کہ اس وقت بھی کبھی ہم سے انہوں نے ہم سے ایک کھجور بھی حاصل نہیں کر سکے، ہم نے کبھی انہیں ایک کھجور بھی نہیں دی الا یہ کہ ہمارے مہمان بنے ہوں یا انہوں نے ہم سے خریدی ہو، اس کے علاوہ ہم نے کبھی ہم سے کبھی ایک کھجور بھی حاصل نہیں کر سکے۔ اب جب ہم اللہ کو ماننے والے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں تو ہم ہرگز ہرگز انہیں اپنی ایک کھجور بھی نہیں دیں گے، اب صرف تلواریں ہی فیصلہ کریں گے۔ یہ ان کی اول العزمی تھی، یہ ثابت قدمی تھی، یہ ایمان تھا حضرت انصار کا، حضرت سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی یہ اول العزمی دیکھی آپ نے اپنا ارادہ پھر بدل دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دیں، آپ نے دعائیں بھی دی انہیں اور خوش بھی ہوئے۔ تو بہرحال یہ حال تھا، اللہ رب العزت نے اس کیفیت کو قرآن مجید میں اس طرح سے بیان کیا ہے، اس جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، یعنی دشمن تمہارے اوپر سے بھی آ گیا تھا اور نیچے سے بھی آ گیا تھا، یعنی کفار بھی چڑھائی کر کے تمہاری طرف آ گئے اور اندر کا جو دشمن ہے وہ بھی سمجھ لو تمہارے لیے تیار تھا۔ اس کو اس نے فرمایا وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، آنکھیں تمہاری پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ اب کیا ہوگا، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ، اور کلیجہ تمہارا جو ہے وہ نکل گیا گویا کہ، یعنی انتہائی شدید حالت تھی۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظَّنُونَ، اور تم مختلف گمان کرنے لگے، اللہ رب العزت یعنی وساوس آنے لگے کہ ایسا نہ ہو کہ شکست ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ ہمیں یہ مار ڈالیں، جس طرح ایک فطرت انسانی ہے اس قسم کے خیالات آتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اسباب بھی نہیں ہے تو اب کیا ہوگا، اس قسم کے احوال تھے۔ اور فرمایا کہ ہنالک ابتلی المومنون، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خوب آزمایا، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور خوب جھنجھوڑے گئے مسلمان، یعنی اس وقت ایسی حالت تھی کہ مسلمانوں کی خوب آزمائش ہوئی۔ اور منافقوں کا کیا حال تھا، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اللہ اور رسول جو وعدے کر رہے ہیں سب جھوٹ ہے، الْعَیَاذُ بِاللَّهِ۔ یہ منافقین جن کے دلوں میں مرض تھا، اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن مسلمانوں کے عزم کو توڑنا چاہتے تھے، ان کی ہمتوں کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اور ایک جماعت یہ کہتی تھی وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مَقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، ایک جماعت منافقین کی کہتی تھی کہ میاں واپس لوٹو، چھوڑو میدان جنگ سے بھاگ لو، اور بعض لوگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت لیتے کہ ہمیں اجازت دے دیجئے، وہ منافقین تھے۔ ان یریدون، اللہ تعالیٰ فرما رہا ان یریدون الا فرارا، یہ صرف بھاگنا چاہتے ہیں میدان جنگ سے۔ تو آپ اندازہ لگائیے، ایک طرف 15,000 کفار، مسلمان 3,000 کی تعداد، اس میں بھی منافقین کی جماعت، پھر ایک جماعت جو معاہدہ ختم کر دیا، پھر جو یہ منافقین تھے یہ بھی بھاگنے لگے، ان کا نفاق کھل کے سامنے آ گیا جب انہوں نے دیکھا کہ اندر بھی دشمن جو ہے وہ معاہدہ ختم کر چکے ہیں مسلمانوں سے، اب یہ بھی بھاگنے لگے۔ تو اب جو مخلص مسلمان تھے اس وقت کیا کیفیت ہوگی آپ خود سوچ سکتے، اس کو اللہ رب العزت یہاں پر بیان بھی فرمایا جیسے کہ آپ نے سنا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایک سورت پیدا فرما دی۔ میں نے ابھی بتایا تھا قبیلہ بنو غطفان جو شامل ہو گیا تھا، تو مسلمانوں کے عزم کو دیکھ کر بہرحال وہ قبیلہ غطفان واپس چلا گیا، یعنی جو دو چار سردار تھے صلح کے لیے آئے تھے، ختم ہو گیا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک شخص کو ایمان کی دولت عطا فرما دی، اس کے دل میں ایمان ڈال دیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اپنے اسلام کو ظاہر کیا کہ میں مسلمان ہو گیا، لیکن آپ بتائیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں تو تم کوئی خدمت نہیں کر سکتے، لہذا تم واپس جا کر کچھ کام کر سکتے ہو تو کرو۔ لہذا اس نے ایک منصوبہ بنایا، اور منصوبہ یہ بنایا کہ پہلے تو میں بنو قریظہ کے پاس جاؤں گا جنہوں نے معاہدہ توڑا مسلمانوں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس منصوبے کی منظوری لے لی، آپ نے فرمایا کہ اجازت۔ چنانچہ بنو قریظہ کے پاس گئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ تم مجھے جانتے ہو، میں تمہارا دوست ہوں۔ انہوں نے کہا بالکل ہمارے دوست ہو۔ کہا کہ بات یہ ہے کہ جتنے بھی قبیلے باہر سے آئے ہیں یعنی مکہ مکرمہ سے، تو یہ سب تو اگر شکست ہو گئی تو بھاگ جائیں گے، تمہارا کیا بنے گا، تم تو مدینے کے رہنے والے ہو، اگر یہ ان لوگوں کو شکست ہو گئی تو یہ سب مکے سے آئے ہیں، کوئی کہیں سے آیا ہے، کوئی طائف سے آیا ہے، یہ سب جمع ہو کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آئے ہیں، لہٰذا یہ سب تو بھاگ جائیں گے شکست ہوئی تو، لیکن تم تو کہیں نہیں جا سکتے، تم تو مدینے کے رہنے والے ہو، یا تمہارا کیا بنے گا۔ کہا کہ بات تو تمہاری صحیح ہے، اب کیا کریں۔ کہا کہ تم ایک کام کرو، اس وقت تک جنگ میں شامل نہ ہو جب تک کہ کافروں سے بڑے بڑے سردار، جو 3-4 سردار، ان سے کہو کہ آپ ہمیں دے دو، ہم اپنے پاس رکھیں گے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم ہمیں چھوڑ کے بھاگ جاؤ، یعنی انہیں ہم اپنے پاس رکھیں گے. چنانچہ اس نے کہا کہ بھئی بات تو تمہاری بالکل صحیح ہے. چنانچہ اس نے طے کر لیا کہ اگر وہ آئیں گے ہم سے کہیں گے لڑو مسلمانوں کے خلاف، تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے اپنے دو چار سردار ہمارے پاس رہن رکھوا دو تاکہ وہ ہمارے پاس رہیں، ہم جنگ کریں گے اور جیت گئے تو تمہیں واپس مل جائیں گے، نہیں تو پھر ساتھ ہی ہم تم. ادھر سے فارغ ہو کر ہی اب کافروں کے علاقے میں گئے. نعیم ابن مسعود اس شخص کا نام تھا، اور وہاں جا کر سرداران مکہ کے پاس گئے اور کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بنو قریظہ نے جو معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اب انہیں اس پر شرمندگی ہو رہی ہے، اور اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ یعنی مسلمانوں سے انہوں نے یہ کہلایا ہے کہ ہم کافروں کے دو چار سردار جو ہے وہ آپ کے حوالے کر دیتے ہیں، اگر آپ کے حوالے کر دیں تو اس بنا پر آپ ہمارا قصور معاف کر دیں. تو انہوں نے کہا اچھا. چنانچہ انہوں نے آزمانے کے لیے اب ان کو کہا کہ میاں بہت ہو گیا، مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہو گیا ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اب تک کوئی کامیابی نہیں ہو رہی، لہٰذا تم اندر سے اب حملہ کرو. انہوں نے کہا ہم تو حملہ نہیں کریں گے، پہلے اپنے دو چار سردار ہمارے حوالے کرو. انہوں نے کہا اچھا، اس کا مطلب ہے وہ نعیم بن مسعود صحیح کہہ رہا تھا بھائی، یہ ہمارے سرداروں کو پکڑ کر جو ہے مسلمانوں کے حوالے کریں گے. تو پھر انہوں نے کہا کہ بھائی اب ہم تو اپنے سردار تمہارے حوالے نہیں کریں گے، تم لڑتے ہو لڑو، نہیں لڑتے ہو تمہاری مرضی. تو یہ پہلی فتح تھی مسلمانوں کو، اس طرح سے ان کے درمیان پھوٹ پڑی. اور ادھر وہ محاصرے سے تنگ آ گئے جب انہوں نے دیکھا کہ اندر سے وہ بھی حملہ نہیں کر رہا. اچھا جب انہوں نے سردار نہیں دیے تو وہ بھی سمجھ گیا، یعنی انہوں نے یہ سمجھا کہ بھائی یہ جو سردار نہیں دے رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود تو بھاگ جائیں گے ہمیں پھنسا دیں گے، لہذا وہ بھی خاموش ہو گئے. اب اللہ رکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، جیسے کہ میں نے کہا پیر منگل بدھ کو آپ نے دعا کی، تو دعا کے آثار ظاہر ہوئے. اللہ رب العزت نے ایک رات سخت سردی کے زمانہ ویسے چل رہا تھا، برفیلی ہوائیں چل گئیں، ایسی ہوائیں کہ مسلمانوں کو خود جو ہے مشکل پیش آ گئی بہت زبردست. اور ادھر ان کا معاملہ یہ ہوا کہ یہ ہوائیں ان کے یہاں اور بھی سخت تھیں کافروں کی طرف، ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں، ان کے چولہے بجھ گئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالی کی طرف سے بھی اشارہ مل گیا فتح کا اور ہوائیں بھی چل گئیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں صحابہ کرام لیٹے ہوئے تھے، دبکے ہوئے تھے ایک دوسرے میں، سردی کی وجہ سے کپ کپا رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ کوئی ہے جو کافروں کی حال کی خبر لا کر دے مجھے. آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام جو آپ پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن حالات نے ایسا کر دیا تھا کہ ایک شخص بھی کھڑا نہ ہوا. آپ نے نماز کی نیت باندھ لی اور دو رکعت پڑھنے کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ بھئی کوئی ہے جو کافروں کی خبر لا کے دے مجھے، لیکن پھر بھی کوئی کھڑا نہیں ہوا، ہمت نہیں ہوئی کسی کے کھڑے ہونے کی. پھر آپ نے فرمایا تیسری مرتبہ، پھر نماز پڑھی آپ نے دو رکعت، اور پھر آپ نے جب نماز سے فارغ ہو تو تیسری مرتبہ کہا کہ بھئی کوئی ہے جو خبر لا کے دے اور جنت جو ہے وہ اللہ تعالی سے حاصل کر لے، لیکن ایک شخص بھی کھڑا نہ ہوا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ کیسی سختی تھی حالات کی، اور کتنی سردی کا زمانہ تھا کہ وہ دبکے ہوئے تھے بالکل. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام لیا کہ حذیفہ کھڑے ہو جاؤ اور تم جو ہے دشمنوں میں جاؤ اور جا کر حالات کی خبر لا کر دو. آپ نے فرمایا کہ حالت تو میری بھی سبھی جیسی تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر پکارا تو پھر میرے پاس سوائے اطاعت کے آپ کے حکم ماننے کے اور کوئی چارہ نہیں تھا، میں کھڑا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بلایا، میرے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرا، سر پر ہاتھ پھیرا، جسم پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارا محافظ ہے. ساتھ میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو وہاں سے کسی مجھے حالات کی خبر لا کر دو اور آنے سے پہلے کوئی کام مت کرنا. چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں چلا، اور جب چلا تو قسم خدا کی مجھے ایسا لگا جیسے گرم حمام میں چل رہا ہوں میں، یعنی سردی ختم ہو گئی اور مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں بالکل گرم گرم حمام میں چل رہا ہوں اور ذرہ برابر مجھے سردی کا نام و نشان نہیں تھا. اب جب میں کافروں کے علاقے میں پہنچ گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں افطری پھیلی ہوئی ہے. کافروں کے سردار ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ میرے نشانے پر ہیں. میں نے تیر جوڑ لیا کیونکہ میں اگر چاہتا تو انہیں مار سکتا تھا، یعنی اتنے میرے نشانے پر تھے. لیکن مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ گئی کہ یہاں آنے تک کوئی کام مت کرنا. چنانچہ میں نے پھر تیر نکال لیا اور میں جا کر بیٹھ گیا. ابو سفیان مشورہ کرنا چاہ رہے تھے کہ اب ہم کیا کریں، لیکن چونکہ یہ ممکن تھا کوئی جاسوس ہو اس لیے ابو سفیان نے کہا کہ دیکھو بھائی اپنے اپنے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لو اور دیکھو ہم کوئی دشمن تو موجود نہیں ہے. اب دیکھیے کتنا کٹھن وقت تھا, حضرت حذیفہ کی کا راز فاش ہو سکتا تھا. انہوں نے عقل مندی سے کام لیا, فوراً جلدی سے ان کے جو برابر کا آدمی تھا اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا بھائی تو کون ہے؟ تو نفسیاتی اثر پڑا, کہا تم مجھے نہیں جانتے, میں فلاں قبیلے کا آدمی ہوں. کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے چل. تو اس طرح سے اللہ نے ان کا پردہ رکھا. اب ابو سفیان نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ حالات خراب ہو چکے ہیں, تم دیکھ رہے ہو کہ ہوائیں کتنی سخت چل رہی ہیں, سخت سردی ہے اور بہت سارے قبیلے بددل بھی ہو چکے ہیں, لہذا واپس چلو, میں خود بھی واپس جاتا ہوں. بس جب یہ بات سنی تو بھگدڑ مچ گئی اور پھر وہ بھاگنے شروع ہوئے. انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا, صحابہ کرام کو خوشی کی اطلاع دی اور فرمایا کہ آج کے بعد اب ہم ان پر حملہ کریں گے, انہیں جرات نہیں ہوگی کبھی حملہ کرنے کی. چنانچہ ایسے ہی ہوا. اس کے بعد پھر کافروں کو کبھی جرات نہیں ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑھ کر حملے کیے آپ نے, لیکن ان کو کبھی جرات نہیں ہوئی. یہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میں نے بتایا کہ صحابی رسول بھی ہیں اور انصار کے ایک قبیلے کے سردار بھی تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر کیسے جان دینے والے لوگ تھے. یہ جب خواتین کی طرف آئے کسی ضرورت کے تحت, اس وقت تک پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ چھوٹی سی زیرہ پہنی بھی ان کے ہاتھ باہر نکلے ہوئے تھے اس میں سے. تو ان کی والدہ کہہ رہی تھی بار بار کہ جاؤ جلدی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور جا کر خدمات انجام دو. تو جب یہ جانے لگے تو میں نے ان سے کہا کہ ان کے پاس اگر زیرہ بڑی ہوتی تو زیادہ اچھی بات تھی. تو ان کی والدہ نے کہا کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ مدد کریں گے اور جو بھی ہو کوئی حرج نہیں. بہرحال جب یہ واپس گئے تو چونکہ تیر اندازی ہو رہی تھی, ایک تیر ایسا آیا جس سے ان کی رگ اکھل کٹ گئی اور اس سے خون جاری ہو گیا. انہوں نے فوراً اللہ رب العزت سے دعا کی کہ یا اللہ اگر یہ مارکہ آخری مارکہ ہے اور اس کے بعد اور کوئی مارکہ یعنی کافروں نے حملہ نہیں کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو تب تو مجھے شہادت کی موت عطا فرما دے اس میں, اور اگر کافروں نے حملہ کرنا ہے تو مجھے زندہ رکھ, کیونکہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کروں اور آپ کی طرف سے میں لڑوں. اگر کافروں نے حملہ کرنا تو مجھے زندہ رکھ, ورنہ اللہ مجھے شہید کر دے. البتہ تجھ سے اتنی دعا ضرور ہے کہ جب تک بنو قریظہ نے جو غداری کی تھی اس کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں اس وقت تک, یعنی میں یہ کہ ان کو سزا ہوتے نہ دیکھ لوں اس وقت تک مجھے موت نہ آئے. تو دیکھیے باوجود اس کے کہ ان کی رگ اکھل کٹ گئی تھی اللہ نے ان کی دونوں دعائیں قبول فرمائی. ایک تو یہ کہ آخری حملہ تھا, اس کے بعد کافروں نے حملہ نہیں کیا. اب رہی شہادت کی بات, تو اللہ رب العزت نے ان کو زندہ رکھا یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے اپنے ہتھیار اتار دیے. سیدنا جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہتھیار اتار دیے, حالانکہ فرشتوں نے ابھی تک اپنے ہتھیار نہیں اتارے, لہذا لوگوں کو حکم دیجئے کہ بنو قریظہ جنہوں نے غداری کی تھی ادھر چلیے. اب آخر غداروں کو بھی تو قلقمہ کرنا چاہیے جو کافروں سے ملے ہوئے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں اعلان فرما دیا کہ کوئی شخص عصر کی نماز نہ پڑھے مگر یہ کہ بنو قریظہ پہنچ کر, یعنی نماز کا وقت بھی ہو جائے تب بھی چلتے رہو تاکہ وہاں پہنچ کر نماز ادا کرنی ہے ہم نے. چنانچہ صحابہ کرام بہرحال اپنے ہتھیار سجا کر بنو قریظہ کی طرف پہنچے, انہوں نے اپنے آپ کو قلعے میں بند کر لیا. ان کا جو سردار تھا جس نے غداری کی تھی اس نے اپنی قوم کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو بھائی ہمارے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا, ایک راستہ تو یہ ہے کہ سب مسلمان ہو جاؤ, اس لیے کہ تمہیں بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ سچے نبی ہیں اور ہماری کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے تورات میں کہ نبی برحق آخر الزمان یہیں پر آئیں گے, ہجرت کا مقام ان کا مدینہ منورہ ہوگا, اور تم خوب جانتے ہو علامات سے بھی کہ یہ نبی برحق ہیں, تو اس لیے تم ان پر اگر ایمان لے آؤ تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے, تم بھی بچ جاؤ گے, ہم بھی بچ جائیں گے, مال بھی بچ جائے گا, بچے بھی بچ جائیں گے, اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو بیوی کو قتل کر دیں, اور تیسرا یہ کہ یوم السبت یعنی ہفتے کے دن ہم حملہ کریں, اس لیے کہ مسلمانوں کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں یہ عظمت کا دن ہے تو وہ ہماری طرف سے غافل ہوں گے, ہم حملہ کر دیں گے. یہ مشورہ کیا اس نے اور یہ رائے پیش کی. تو ان کے لوگوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان تو نہیں ہوں گے, سوائے تورات کے ہم کسی کتاب کو نہیں مان سکتے, لہذا یہ تو ممکن نہیں کہ ہم مسلمان ہوں. رہی بات بچوں کی اور بیویوں کے قتل کرنے کی, تو ان کا کیا قصور ہے کہ ہم انہیں قتل کریں, لہذا ہم انہیں بھی قتل نہیں کریں گے. اور تیسری بات, تم جو کہہ رہے ہو یوم السبت کو حملہ کرنے کی, تو یہ ہماری اپنی تعلیمات کے خلاف ہے, لہذا ہم وہ بھی نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا اچھا پھر ایسا کرو کہ اپنے آپ کو حوالے کر دو, یعنی ہتھیار ڈال دو, جو بھی فیصلہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے, انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ جو زخمی تھے, چونکہ انصار میں سے تھے, آپ نے انہی کے حوالے کر دیا فیصلہ کہ تم جو فیصلہ کرو, اور سارے انصار بھی اس پر راضی ہو گئے. چنانچہ حضرت سعد ابن معاذ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے جو جوان ہیں, جو جنگ کے لائق ہیں, جنہوں نے جنگ کا فیصلہ کیا تھا, ان سب کو تو قتل کر دو, اور جہاں تک بوڑھوں کا تعلق ہے, عورتوں کا تعلق ہے, بچوں کا تعلق ہے, تو شریعت اسلامیہ کے مطابق ان کا معاملہ اور فیصلہ کیا جائے. چنانچہ ایسا ہی کیا گیا, اور حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ جیسے ہی نافذ ہوا, اسی وقت وہ شہید ہو گئے, انتقال ہو گیا. تو اللہ رب العزت نے ان کی اس دعا کو بھی قبول فرمایا, شہادت کی موت بھی عطا فرما دی. ایک اور واقعہ جو اس میں پیش آیا اس دوران, کہ چونکہ انہوں نے ہتھیار ڈالے تو ان سب کو جنگی قیدی بنا لیا گیا. ان میں ایک شخص تھا زبیر بن باطا, ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے, یعنی ان لوگوں کو جب قید کر لیا تو ان میں سے بعض مسلمان ہو گئے, اور جو مسلمان ہوئے تو ان کو چھوڑ دیا گیا, اور جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ان میں سے ایک شخص قید میں یہ بھی تھا, زبیر بن باطا. یعنی یہ دو شخص ایسے ہیں, ان دو کا کردار ایسا ہے کہ وہ تاریخی کردار, کافر کا بھی کردار, مومن کا بھی کردار. تو زبیر بن قیس بن شماس, یعنی ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ, یہ مسلمان تھے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو قیدی ہے زبیر بن باطا, آپ اس کو آزاد فرما دیں, جان بخشی کر دیں. وجہ یہ ہے کہ جنگ بعاث میں میں قید ہو گیا تھا, اور اس شخص نے میرے بال کاٹ دیے تھے لیکن مجھے قتل نہیں کیا تھا, چھوڑ دیا تھا, اس کا احسان ہے مجھ پر. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ, چھوڑ دیا. تو یہ اطلاع دینے کے لیے اس کے پاس آئے, زبیر بن باطا کے پاس, اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں چھوڑ دیا. اس نے کہا کہ میں رہائی حاصل کر کے کیا کروں گا, جس شخص کے بیوی بچے قید میں ہوں تو وہ رہا ہو کے کیا کرے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے یہ کہا ہے. فرمایا کہ ٹھیک ہے, اس کے بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دو. بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیا. اب جب اس کے پاس آئے تو اس نے ایک اور قدم بڑھایا, کہا کہ میاں بیوی بچے بھی آزاد ہوں, میں بھی آزاد ہوں, لیکن مال نہ ہو تو میں کیا کروں گا. فرمایا کہ ٹھیک ہے, اس کا مال بھی واپس کر دو. تو مال بھی سارا واپس کر دیا. اب بیوی بچے بھی مل گئے, خود بھی آزاد ہو گیا, مال بھی مل گیا. اب اس نے کہا کہ یہ بتاؤ, تم نے حق ادا کر دیا, یعنی تم نے ایک شریف آدمی جو معاملہ کرتا ہے دوسرے شریف آدمی سے, تو بلا شبہ تم نے اس کا حق ادا کر دیا, لیکن یہ بتاؤ کہ فلاں ابن الوقیق کہاں ہے, جو یہودیوں کا ایک بڑا خوبصورت سردار تھا جس کا چہرہ چینی آئینے کی طرح تھا, اس کا کیا بنا؟ کہا قتل کر دیا گیا. کہا کہ اچھا, کعب قریظہ کہاں ہے سردار؟ کہا قتل کر دیا گیا. اسی طرح ایک اور سردار کا نام دیا, وہ کہاں ہے؟ کہا اس کو بھی قتل کر دیا گیا. اس نے کہا کہ ثابت, تم نے اپنا حق ادا کر دیا اور مجھے آزاد بھی کر دیا, بیوی بچے بھی آزاد ہو گئے, مال بھی مل گیا, لیکن بات یہ ہے کہ جب ہمارے سردار بڑے بڑے قتل کر دیے گئے, میری قوم کے جوانوں کو قتل کر دیا گیا, تو میں بھی اب اس زمین کو دوبارہ آباد نہیں کروں گا, لہذا مجھے بھی قتل کر دو. حضرت ثابت بن قیس نے کہا کہ میں تو قتل نہیں کر سکتا. اس نے اصرار کیا, چنانچہ اس کے اصرار پر ایک اور مسلمان نے اسے قتل کر دیا. لیکن بہرحال یہ کردار ہے کہ اس نے اپنی قومی غیرت کی بنا پر پھر دوبارہ زندگی زندہ رہنا پسند نہیں کیا, اور ان زمینوں کو آباد کرنا پسند نہیں کیا کہ جس زمین پر کبھی وہ آباد تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان کا کردار بھی ہے, یقیناً تاریخی کردار ہے, کہ اس نے بھی حق ادا کیا, حالانکہ زمانہ جاہلیت میں جنگ بعاث میں وہ قید ہوئے تھے, اور اس شخص کا چونکہ حق تھا احسان تھا، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ لوگ کس قدر، اور یہ بھی کہ مسلمان بھی کس قدر پاسداری کرتے تھے کہ ایک مسلمان کے لیے انہوں نے ان کے بیوی بچوں کو بھی آزاد کیا، اس شخص کو بھی آزاد کیا. اس طرح سے یہ بہرحال جنگ اپنے اختتام کو پہنچی. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح و نصرت سے نوازا، اور بعد میں پھر اللہ رب العزت نے جو اس جنگ میں محلات دکھلائے تھے مسلمانوں کے ہاتھوں، وہ سب بھی فتح ہو کر مسلمانوں کا مال غنیمت بن گیا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی ایمانی قوت عطا فرمائے، اور جو جذبہ جہاد کا صحابہ کرام میں تھا، عظیمت تھی، اللہ تعالیٰ وہ جذبہ ہمیں بھی عطا فرمائے، اور غیرت قومی بھی عطا فرمائے، غیرت دینی بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما، ہم جب تک زندہ رہیں عقائد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. بہت سے بیمار ہیں، انہوں نے دعاؤں کے لیے خصوصی طور پہ کہا ہے، سب کے لیے دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے سب کی بیماروں کو شفا عطا فرما دے، سب کی بیماریوں کو دور فرما دے. ایک صاحب اپنے گھریلو مسئلے سے پریشان ہیں، ان کی بیوی اپنے گھر جا کر بیٹھ گئی اور وہ چاہتے ہیں کہ بیوی واپس آ جائے، اور ان کے سسر بھی جو ہے وہ اس پر تیار ہو جائیں. تو دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کے گھر کے معاملات کو ٹھیک فرما دیں، آپس میں صلح صفائی کرا دیں، جو تکالیف اور پریشانیاں ہیں انہیں دور فرما دیں. اے اللہ اپنے فضل خاص سے، اللہ گھروں کو آباد فرما دے. یا اللہ ٹوٹنے سے بچا لیجیے، اپنے فضل خاص سے اللہ عافیت کے معاملے فرمائیے. اے اللہ جو بچیاں اپنے گھروں پر بیٹھی ہیں بغیر رشتے کے، ان کے رشتے نہیں آتے، ماں باپ پریشان ہیں، وہ بچیاں بھی پریشان ہیں، اے اللہ اپنے فضل خاص سے جوڑ کے رشتے عطا فرما دے. یا اللہ جوڑ کے رشتے عطا فرما دے، خیر و عافیت کے ساتھ انہیں اپنے گھروں کا کر دے. اور جو بچیاں اپنے گھروں کی ہو گئی، یا اللہ انہیں وہاں کی خوشیاں عطا فرما دے. اپنے فضل خاص سے ہماری ان دعاؤں کو قبول و منظور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ.